الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج جمعرات کا دن ہے لیکن چونکہ جیسے عرض کیا گیا تھا کہ مجھے صاحب رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف جو باقی رہے ہیں ان کو پورا کرنا ہے لہذا آج بھی مکتوبات شریف کا درس ہوگا مکتوب نمبر 18 تمکین جو تلوین کے بعد حاصل ہوتی اور ولایت کی تین قسم کے مراتب کے بیان میں اس بیان میں کہ واجب تعالیٰ کا وجود اس کی ذات پر زائد ہے وغیرہ وغیرہ ان مسئلہ قضاء و قدر اور مسئلہ خلق کے بیان میں یہ بھی اپنے پیر مرشد بزرگوار کی خدمت میں لکھا تھا بندہ کم ترین پر تقصیر احمد بن عبدالحد عرض کرتا ہے کہ جب تک قلبی حالات ارادات میں سے کچھ ظاہر ہوتے رہے ان کی عرض کرنے کی گستاخی اور جرت کرتا رہا لیکن جب حق سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کی بلند توجہات کی برکت سے حالات کی غلامی سے آزاد کر دیا اور تلوین سے بدل کر تمکین کے ساتھ مشرف فرما دیا تو کام کا حاصل حیرت و پریشانی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا اور وصل سے جدائی اور قرب سے بوت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا اور معرفت سے عدم معرفت نہ پہچانے اور علم سے جہل کے سوا کچھ زیادہ نہیں ہوا ناچار عریضے ارسال کرنے میں توقف آ کی اور محض روزمرہ کی حالت عرض کرنے کی ضرورت نہیں کی اس کے ساتھ علم پر ایسی معنوی سردی غالب آ گئی کہ کسی کام میں جوش حرارت نہیں رکھتا اور بیکار لوگ کی مانند کسی کام میں مشغول نہیں ہو سکتا منہیچم و کم زہیچ بسیارے وزہیچ و کم از ہیچ نیایت کارے میں ہیچ ہوں ہیچ سے بھی کم ہو کیوں کر بنے بیچ و کم سے کچھ کام. یہ اصل میں تلوین جو ہے یہ ایک مقام ہے جس میں انسان بدلتا رہتا ہے احوال بدلتے رہتے ہیں اور تمکین جو ہے یہ کسی اچھے حال پر جم جانا اسٹیبلش ہو جانا. میں اپنے شیخ سے اپنے احوال بیان کرتا رہا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ احوال ہیں یہ بدلتے رہیں گے انشاءاللہ کسی اچھے مقام پر ٹھہر جاؤ گے. تو یہ تلوین جو ہوتا ہے لون سے ہے لون رنگ کو کہتے ہیں یعنی رنگ بدلنا. تو رنگ بدلتے رہتے ہیں اور تمکین کا مطلب کسی جگہ پر متمکن ہو جانا یعنی اسٹیبلش ہو جانا. تو عمومی اس کا تو یہی ہے کہ سالک کے دل کا ان احوال میں پرنا جو اس پر گزرتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ دل کا بوجہ غیبت صفات نفس اور اس کی ظہور کے کشف و احتجاب کے درمیان پرنا یعنی مطلب کبھی کھلتی بات تو کبھی نہیں کھلتی. اور حضرت شیخ قدس سر اپنے اصطلاحات میں فرماتے کہ اکثر مشائق کے نزدیک تلوین ایک ناقص مقام ہے لیکن ہمارے نزدیک سب مقامات سے افضل وہ اکمل ہے اور بندہ کا حال اس میں وہی ہے جیسا سبحان فرماتے کل یومن وفی شان. وہ تمکین ہمارے نزدیک تمکین در تلوین ہے. یہ جانا چاہیے کہ تلوین ارباب احوال کی صفت ہے اور تمکین ارباب حقائق کی صفت ہے. تمکین جگہ پکڑنا قرار پڑنا اور قدر و مرتبہ سالک کو ایک مقام کا تصوف کی اصطلاح میں اس سے مراد کو بلائی میں دل کے اطمینان کے ساتھ کشف حقیقت کا دائمی ہو جانا یہ مطلب وہ اسٹیبلش والی بات ہے. تو ظاہر احوال بدلتے رہتے ہیں اس میں تلوین کا مقام آ جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی دعا و برکت سے اپنے شیخ سے فرما رہے ہیں اللہ جل شانہ نے حالات کی غلامی سے آزاد کر دیا. ایک ہوتا ہے ابن الحال ایک ہوتا ہے ابو الحال. ابن الحال وہ ہوتا ہے جو حالات کا پابند ہوتا ہے جیسے حال ہوتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے. ابو الحال وہ ہوتا ہے جو اپنے حال پر غالب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص سے کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے تو ابن الحال ہے یعنی حالات سے متاثر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہنسنے میں بھی روکتا ہے جہاں نہیں ہنسنا ہوتا ہے نہیں ہنستا اور رونے سے بھی روکتا ہے جہاں نہیں رونا ہوتا تو وہیں نہیں روتا. مطلب یہ کہ جس طرح کرنا چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے یہ ابو الحال ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی برکت سے حالات کی غلامی سے آزاد ہو گیا اور تلوین سے تمکین میں آ گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا اس سے یہ نہیں ہوا کہ میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، بلکہ حیرت و پریشانی میں اضافہ ہوا، اور وصل سے جدائی اور قرب سے بعد ہوا. یہ اصل میں یوں سمجھ لیا، معرفت جو ہوتی ہے نا، معرفت یعنی ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑے بزرگ کے گود میں بھی کبھی اس کے داڑھی سے کھیلتا ہے، کبھی مطلب کیا کرتے، کبھی کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے. تو وہ تو اپنے بچہ ہونے کے لحاظ سے جو ہے نا، مطلب وہ جو ہے نا وہ کرتا ہے، لیکن جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ تر تر کانپتا ہے، وہ کہاں پر ان کے سامنے بیٹھنے مشکل ہوتا ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ ان کو حال کا پتہ ہوتا ہے، ان کو ان کے مقام کا پتہ ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پھر تر تر کانپتے ہیں اور دور محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی مطلب اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، دور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، قرب کے بجائے دور اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ بیچارے جو جن کا دماغی حالت کمزور ہوتی ہے تو وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لوگ بھی ان کے رعایت کرتے ہیں کہ یہ جانتے نہیں، مطلب سمجھتے نہیں، دیوانہ ہے. ہاں جی، تو لیکن جو سمجھدار ہوتے وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح. ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ علم سے جہل، یعنی علم سے مراد یہ ہے کہ جو انسان جتنا بڑا علم ہوتا جاتا ہے اس کو اپنے جہل کا اندازہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. ہاں جی، اور مطلب یہ ہے کہ یہی ہوا ہے، محض روزمرہ کے حالات پھر میں نے لکھنے مناسب نہیں سمجھے، اور دل میں بھی ایک سردی آ گئی، سردی پرجوشی ختم ہو گئی ہے. ہاں جی، پرجوشی ختم ہو گئی. تو یہ مطلب گویا کہ اپنا حال بتا رہے. اب ہم اصل بات بیان کرتے ہیں. تعجب یہ ہے کہ اب اس خادم کو حق الیقین کے ساتھ مشرف فرمایا ہے. جس مقام علم الیقین و عین الیقین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہے، اور فنا و بقا اس جگہ جمع ہے. فنا و بقا مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنے علم کے لحاظ سے فانی ہوتا ہے، اپنے ذوق کے لحاظ سے باقی ہوتا ہے. تو فنا و بقا اس میں جمع ہے. عین حیرت و بے نشانی کی حالت میں علم و شعور بھی ساتھ ہے. ہاں جی، اور نفس غیبت میں حضور حاصل ہے. علم و معرفت کے باوجود جہل و ناشناسی کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ وہی والی بات ہے جو میں نے عرض کی. عجب نیست کہ من واصل و سرگردانم، تعجب ہے کہ میں واصل ہوں اور پھر بھی پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے بے انتہا عنایت و کمالات کے درجے میں خوب ترقی عطا فرما دی. مقام ولایت سے اوپر مقام شہادت ہے، اور ولایت کو شہادت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو تجلی سوری کو تجلی ذات کے ساتھ ہے، بلکہ ان دونوں نسبتوں ولایت و شہادت کے درمیانی بہت اس بہت سے کئی درجے زیادہ ہے جو کہ ان دونوں تجلیات کے درمیان ہے، اور مقام شہادت سے اوپر مقام صدیقیت ہے. ان دونوں مقامات میں جو فرق ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اسی عبارت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں کسی شعر سے بیان کیا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر مقام نبوت ہے. ہاں جی، کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں، اور ممکن نہیں کہ مقام صدیقیت مقام نبوت کے درمیان کوئی اور مقام ہو، بلکہ محال ہے. اور اس کے محال میں کہ حکم واضح و صحیح کشف سے معلوم ہوا ہے. اور بعض اللہ نے ان دونوں مقاموں کے درمیان جو واسطہ ثابت کیا ہے اس کا نام قربت رکھا ہے. اس سے بھی اس خادم کو مشرف فرما دیے گا اس مقام کی حقیقت بدلا باشی بہت زیادہ. یعنی مطلب یہ کہ یہ فرمایا کہ مقام ولایت، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ جیسے کہ چار طبقے بیان ہوئے نا، کہ صالحین اور شہداء اور صدیقین اور انبیاء، تو اس طرح چار مقامات بیان کیے: مقام ولایت، مقام شہادت، مقام صدیقیت اور مقام انبیاء. یہ مقامات بیان کرے، اس کے آپس میں بہت زیادہ فرق، بہت زیادہ توجہ اور بے شمار عاجزی گزاری کے بعد شروع میں اس طرح جیسے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا اب ظاہر ہوا، آخر کا حقیقت کا علم کرا دیا. ہاں، اس مقام کا حاصل ہونا عروج کے مقام کے وقت میں مقام صدیقیت کے حصول کے بعد ہے، لیکن واسطہ ہونا غور طلب ہے. یہ خادم بالمشافہ ملاقات کے وقت انشاءاللہ تعالی اس کی حقیقت کو مفصل عرض کر دے گا. وہ مقام بہت ہی بلند ہے. عروج کے منزلوں میں اس مقام سے اوپر کوئی اور مقام معلوم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر وجود کا زائد ہونا اسی مقام میں ظاہر ہوتا ہے، وجود کا ظاہر ہونا، کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو تو یہ جو وجود ہے بھی اسی کا مخلوق ہے. تو یہ ہے کہ وجود جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو وجود ہے وہ بھی زائد ہے. ہاں جی, یعنی وجود کو بھی اللہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ وہ بھی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہے. ہاں جی, اسی مقام میں زائد, جیسے کہ علمائے حل کے نزدیک ثابت ہے شکر اللہ تعالیٰ سیم اللہ تعالیٰ کی ان کوشش کی جائے تھا, اور یہاں وجود بھی راستہ ہی میں رہ جاتا ہے, اس سے اوپر بھی عروج واقعہ ہوتی ہے. اب المکارم رکن الدین شیخ علاء الدولہ اپنی کس تسلیم فرماتے, فوق عالم الوجودی عالم ملک الودود, یعنی عالم وجود ہستی کے اوپر الملک الودود کی بادشاہت ہیں. مقام صدیقیت بقا کے مقامات میں سے ہیں جو کہ عالم کی طرف توجہ رکھتا ہے. یہ مراتب نزول و بقا میں اس مقام سے نیچے نبوت کا مقام ہے, جو کہ حقیقت میں اس مقام صدیقیت سے بہت بلند ہے, اور اس میں کمال درجے کا سو بقا ہے. مقام قربت, ان دونوں مقاموں میں صدیقیت نبوت کے درمیان برزخ واسطہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا, کیونکہ اس کی توجہ خالص تنزیہ کی طرف ہے, اور یہ تمام کا تمام عروج ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. درپس آئین توتی صفتم داشتان ہرچہ استاذ ازل گفت بگو می گویم, مجھے توتی کے مانند آئینے کے پیچھے رکھا ہے, وہی کہتا ہوں استاذ ازل جو مجھ سے کہتا ہے. شرعی نظری استدلالی, یعنی نظر استدلال سے ثابت شدہ شرعی علوم کو ضروری کشفی بنا دیا ہے. علماء شریعت کے اصول سے ایک بال برابر بھی مخالفت نہیں, بلکہ انہیں اجمالی علوم کو تفصیلی کر دیا ہے. یہ شریعت نے جن علوم کی نشاندہی کی ہے وہی کشف میں نظر آ رہے ہیں, وہ نظریت سے ضروریت کی طرف لائیں. مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں نظری ہے, یعنی مطلب یہ مقام قربت بتمام و کمال عروج ہے, اور مقام صدیقیت نبوت کلی طور پر نزول و سو بقا ہے. یعنی جو فکر و نظر پر موقوف ہو, یعنی جو بدیہی جو فکر و نظر پر موقوف ہو, نظریت اور ضروریت سے مراد یہ کہ جو بدیہی اور ظاہر ہو وہ نظر و فکر پر موقوف نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ انسان فکر و نظر سے کسی چیز کا اندازہ لگاتا ہے, تو یہ تو نظر و فکر میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. ہاں, جبکہ جو بدیہی اور ظاہر ہے اس میں تو فرق نہیں ہوتا, وہ تو اصل میں ایک چولی ہے نا. تو نظریت سے ضروریت کی طرف لائے ہیں. ایک شخص نے خواجہ خواجہ بہدین نقشبندی رحمۃ اللہ دریافت کیا کہ سلوک سے مقصود کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اجمالی معرفت تفصیلی ہو جائے اور استدلالی معرفت کشفی ہو جائے. یعنی مطلب یہ کہ اجمالی معرفت جو ہوتا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اجمال کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ذات کے بارے میں, اللہ کے صفات کے بارے میں, وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ تفصیل میں آ جائے, اس کی تفصیلات سامنے آ جائے. اور جو مطلب استدلالی چیز ہے وہ کشف میں سامنے آ جائے, مطلب وہ جو ہے بالکل. اور یہ نہیں فرمایا کہ ان علوم شریعہ کے علاوہ کوئی اور علوم حاصل ہوتے ہیں. ہاں, راستہ میں بہت سارے علوم و معارف پیش آتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں, جن سے گزر جانا چاہیے, اور جب تک سالک نہایت النہایت تک جو کہ مقام صدیقیت ہے نہ پہنچے, ان علوم سے حصہ حاصل نہیں کر سکتا. بعض اللہ جو البتہ اس مقام شریف یعنی مقام صدیقیت کے حاصل ہونے کے قائل ہے, لیکن ان کو اس مقام کے علوم عرف کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں ہے. کاش میں جانتا کہ اس کی وجہ کیا ہے. فوق کل ذی علم علیم. اور اس خانم کو مسئلہ قضاء و قدر کی راس پر بھی مطلع کر دیا گیا. یعنی اس میں فرمایا کہ مسئلہ قضاء و قدر, قضاء و قدر جو ہے نا وہ ایک ہی معنی ہے, ان خدا تعالیٰ کا بندہ اندازہ کیا ہوا, یعنی مطلب یعنی اللہ پاک نے جو اندازہ کیا ہے. کبھی ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قضاء ازلی اور قدر لا ازال میں ہے, اس کا وہ کہ پس قدر قضاء قدر سے پہلے ہوگی, اور اس کے برعکس بھی کہتے ہیں, یعنی قدر بمانے تقدیر ازلی و قضاء اس کے بمانے اس کے موقع بمانے پیدا کرنا. پھر جملہ بندوں کے اعمال و خیر و شر وغیرہ سے جو کچھ عالم میں واقع ہوتے ہیں وہ سب تقدیر الہی سے کوئی ذرہ بر بھی مطلب باہر نہیں ہے. اس کے باوجود حق طرح بندوں کو ایک طرح کا اختیار و قدرت اور ارادہ عطا فرمائے, اور جمادات کے من مجبور محض نہیں بنائے, جس کو جبریہ کہتے ہیں. اس مسئلے کی تفصیل کتب اکاد میں لکھنی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جو مسئلہ قضاء و قدر ہے وہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کی اطلاع کر دی گئی, اس کا اس طرح علم کرائے کہ کسی طرح بھی روشن شدید کے ظاہری اصول و قواعد سے مخالفت لازم نہیں آتی, اور یہ مسئلہ تقدیر ایجاب واجب و لازم قرار دینے کے نقص اور جبر مجبور کرنے کے عمل سے پاک و صاف ہے اور چودھویں رات کی چاند کی طرح ظاہر ہے. یعنی اس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ روشن شریعت کے ظاہری اصول کے عین مطابق ہے، اس میں مخالفت نہیں ہے. اور یہ مسئلہ تقدیر ایجاب یعنی واجب و لازم قرار دینا کہ نقص اور جبر مجبور کرنے کے عمل سے پاک و صاف ہے، مطلب نہ تو یہ جبر ہے اور نہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ واجب ہے، مطلب یہ نا اس کو کہتے ہیں. تعجب ہے کہ جب یہ مسئلہ تقدیر اصول شریعت کے مخالف نہیں تھی پھر اس کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ اگر کچھ بھی مخالفت رکھتا تو اس کا چھپانا پوشیدہ رکھنا مناسب تھا، لیکن لا یسأل عما یفعل، جو کچھ وہ حق سبحانہ کرتا ہے اسے اس کے متعلق پوچھا نہیں جاتا. کرا ظاہر ہے آنکھ ازبی میں تو کشائے زبان جذبہ تسلیم تو، کسی کی طاقت ہے کہ تیرے خوف سے ماں سوا تسلیم کچھ بھی کہہ سکے. علوم و معارف ابر بہاری کی طرح اس قدر برس رہے ہیں کہ ادراک کرنے پانے والی قوت اس کے برداشت سے عاجز ہے. قوت مدرکہ کہنا محض تعبیر کے طور پر ہے. وَلَّا لَا يَحْمِلُ عَطَاءَ الْمَلِكِ إِلَّا مَا عَطَاهُ، یعنی ورنہ بادشاہ کی عطایات کو بادشاہوں کی سواری اٹھا سکتی ہے. شروع میں شوق تھا کہ عجیب و غریب علوم کو لکھا جائے لیکن اس کی توفیق نہیں پاتا تھا، اس وقت طبیعت پر بوجھ رہتا. آخر کا تسلی فرما دی کہ ان علوم کے فیضان کرنے کا مقصد ملکہ حاصل کرنے نہ کہ ان کو یاد کرنا. چنانچہ طالبان علم اس لیے حاصل کہ مولویت کا ملکہ حاصل کر لے، اس لیے علوم حاصل نہیں کرتے کہ صرف نہ ہو وغیرہ کے اصول حفظ کر کے یاد کر لے. اب ان علوم میں سے بعض غرض خدمت، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کتاب کو رٹ لیں لیکن اس کو جاننے نہیں کہ کیا ہے، یاد بھی ہو جائے گا لیکن فائدہ تو نہیں ہوگا. دوسرا شخص جس کو یاد بالکل نہیں ہے لیکن اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو اصل مطلب تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے لے سے کہ مثلی شیوں و سمیع البصیر، اس کی مثل مانند کوئی چیز نہیں، وہ ہر بات کو سننے والے دیکھنے والے. اس آیت مبارکہ کا پہلے جو اس خالص تنزیح کو ثابت کرتا ہے، لے سے کہ مثلی شیوں، خالص تنزیح، یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں. اچھا، جیسا کہ ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول وہ سمیع العلیم اس تنزیح کو پورا اور کامل کرنے والا ہے، مطلب یہ کہ اللہ پاک کی دو سمت ہو، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اس کی تشریح کی چونکہ عالم کے لیے سم و بصر کے ثابت ہونے میں بامشابہت کے ثبوت کا وہم ہوتا ہے، اگرچہ فرضی طور پر ہی ہو، اس لیے سبحانہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے مخلوق سے سم و بصر کی نفع فرما دی. یعنی سمیع و بصیر اللہ جل شانہ ہی ہے، اور سم و بصر کی طاقت جو مخلوق میں پیدا کی ہے دیکھنے سننے میں ان کا کچھ دخل نہیں ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سم و بصر کو پیدا کرتا ہے، اس طرح دونوں صفت سم و بصر کو پیدا کرنے کے بعد جیسے کہ اللہ اس طرح جاری ہے، ان صفات کی تاثیر کے بغیر سننے اور دیکھنے کو پیدا کر سکتا ہے. بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ چونکہ اللہ پاک اسباب کا وہ نہیں، جس کو کہتے ہیں یعنی جس کو کہتے ہیں محتاج نہیں ہے، اور اسباب اس کے محتاج ہیں، لہذا خود تو اس کو سم و بصر کے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہمارے اسباب ہیں اس کے تابع ہیں. لہذا اگر اللہ پاک چاہے کہ باوجود ان اسباب کے کوئی نہ سن سکے، نہیں سنے گا، اور باوجود ان اسباب کے نہ دیکھ سکے تو نہیں دیکھ سکے گا، اور اسباب نہ ہونے کے باوجود سن لے تو سن لے گا، اسباب نہیں ہوں گے لیکن سن لے گا، اور اسباب نہیں ہوں گے لیکن دیکھ لے گا. ہاں جی، مطلب یہ کہ چونکہ اسباب اللہ کے حکم کے غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں ہیں، اور اگر ہم ان صفات کی تاثیر کے قائل ہوں تو ان میں تاثیر بھی حق تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. پر جیسے کہ مخلوقات کے اصل جماد محض ہے، یعنی عناصر میں قوت نو شنما نہیں ہوتی، اس طرح ان کی صفات بھی جماد محض ہیں. لیکن فرما دیا نا کہ صفات بھی جماد محض ہیں، جس طرح کہ صاحب قدرت اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت سے پتھر میں صفت کلام پیدا فرما دیتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقیقت میں پتھر کلام کرتے ہیں اور کلام کی صفت رکھتے ہیں. جس طرح پتھر جماد محض ہے، اگر فرض میں ایک صفت کلام بھی موجود ہو تو بھی جماعت محاذ، اس پتھر سے حرف آواز کے ظاہروں میں صفت کلام کا کوئی دخل نہیں، تمام صفات اسی طرح ہیں. غرض یہ کہ جب یہ دو صفتیں زیادہ ظاہر تھیں تو اللہ تعالیٰ نے نفی کے لیے ان دونوں کو خاص کر لیا، ان دونوں کی نفی سے باقی صفات کی نفی بطریق اولا لازم آئے گی. حق سبحانہ تعالیٰ نے اول صفت علم کو پیدا کیا، پھر صفت علم کی توجہ معلوم کی طرف پیدا کی، یعنی معلوم سے مراد یہ کہ وہ چیز جس کا پتہ ہو، یعنی گویا جس کا علم ہو. پھر معلوم کے ساتھ اس صفت کا تعلق پیدا کر لیا، اس علم کا. اس کے بعد معلوم کو اس پر منکشف کر دیا. پس صفت علم کو پیدا کرنے کے بعد محض قانون قدرت کے مطابق، یعنی صفت علم کے دخل کے بغیر اس میں انکشاف کو پیدا کیا. پس معلوم کے صفت علم کو انکشاف میں کیا دخل ہوگا، یعنی کچھ بھی دخل نہیں ہے. اس طرح تعالیٰ نے اول صفت سمع کو پیدا کیا، پھر مسموع کی طرف کان لگانا اور متوجہ پیدا کیا، اس کے بعد سننا اور پھر مسموع کا ادراک پیدا کیا. اس طرح سبحانہ تعالیٰ اول بصر کو پیدا کیا، پھر آنکھ کی پتلی کو دیکھی جانے والی چیز کی طرف پھرانا، گمانا اور توجہ پیدا کرنا، پھر اس کے بعد دیکھنا، پھر اس چیز کا ادراک پیدا کیا. پھر ادراک سے مراد وہ دماغ کے اندر جو ہوتا ہے. اللہ حاضر قیاس، اس پر مخلوق کے باقی صفات کو قیاس کیجیے. پس سمیع بصیر وہی ذات ہے جس کے سننے اور دیکھنے کا مبدا دو صفتیں ہوں، اور جب حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں ایسا نہیں ہے تو حق تعالیٰ کے سوا کوئی سمیع بصیر بھی نہیں ہے. اور جب ثابت ہو کہ ان کی صفات ان کی ذات اصل کی طرح جماد محض ہے، پس آیت مذکورہ کے آخری حصہ سے مقصود ان سے کلی طور پر صفات کی نفی کرنا ہے، نہیں کہ ان کے لیے صفات ثابت ہیں. اور صفات بعین حق تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہے، تاکہ اس تقدیر پر ایک قول تنظیم میں جو آیت کے اول جز کا مفاد ہے، اور تشبیہ میں جو کہ آیت کے آخر جز کا مفاد ہے، یعنی تنظیم پہلا ہے اور تشبیہ بعد میں، وہ سمیع العلیم، اس میں تشبیہ ہے. جو فقط یعنی ایسا نہیں کہ بلکہ پوری آیت کریمہ تنظیم کے اس بات و تشبیہ مثل ہونے کی کلی طور پر نفی کے لیے ہے، یعنی گویا کہ اللہ جل شانہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے. علم اول یعنی ان کی صفات کو خاص حق تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، ان کی ذات اصل کو جماد محض جاننا، اور ان کی ذات اصل یعنی اصل کو جماد محض جاننا، اور پرنالے اور کوزے کے مانند معلوم کرنا تاکہ پانی وہاں سے ظاہر ہو، یہ سب مقام ولایت کے مناسب علوم میں سے ہے، جو کہ ولایت کا پہلا درجہ ہے. اور علم ثانی میں ان کی صفات کو بھی جماعت کی طرح معلوم کرنا، اور تمام کو میت جاننا کہ ان کا میت ہوں ان میتون، اس بیان سے بھی ولایت کے ان دو مقامات کے درمیان کچھ فرق ظاہر ہو جاتا ہے. والقلیل یدل علی الکثیر والجرأۃ تنبئ عن البحر الغدیر، یعنی تھوڑی چیز زیادہ پر دلالت کرتی ہے، وہ قطرہ بڑے سمندر کے خطر پتہ لگاتا ہے. اس طرح اس عالی مقام کے لوگ مخلوقات کے افعال کو بھی مردہ اور جماعت بیجی انچی کی طرح پاتے ہیں، نہیں کہ ان کے افعال کو حق تعالیٰ کی طرح منسوب کریں. ہاں، یہ اصل میں اما اوس اور ہم از اوس والی بات کر رہے ہیں. ہم اوس سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ وہی ہے، یعنی جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو حضرت فرمانے کہ یہ جو ہے نا، مطلب یہ تو جماعت کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان افعال کا فائل جانے. تعالی اللہ سبحانہ ذالک علوماً کبیرہ، اس کی مثال ہے کہ کوئی شخص پتھر کو ہلاتا اور حرکت دیتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ شخص متحرک ہے، بلکہ وہ پتھر میں حرکت کا ایجاد کرنے والے پتھر متحرک ہے. اس کے باوجود جس طرح کے پتھر جماد محض ہے، اس کی حرکت بھی جماد محض ہے. اگر پھر اس حرکت سے کوئی شخص ہلاک ہو جائے تو یہ نہیں کہیں کہ پتھر نے مارا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس شخص نے مارا ہے. اور علماء شریعت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم، اللہ تعالیٰ کی کوشش پر جو ثواب مرحمۃ اس علم کے موافق ہے، وہ فرماتے کہ مخلوقات سے افعال صادر ہونے کے باوجود، خواہ وہ افعال ان کے ارادہ و اختیار سے ہی ہوں، لیکن فعلوں کے مفعول اللہ تعالیٰ کے بنائی اور پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ مطلب ہے کہ اللہ فاعل حقیقی ہے، نمبر ایک، اس نے جیسے لوگوں کو پیدا کیا اس کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر، کہ جیسے ہم بٹن دباتے ہیں تو بٹن دبانے سے پنکھا چل پڑتا ہے، کیا یہ بٹن دبانا پنکھا چلانے کا باعث ہے؟ اگر مثلاً سرکٹ اس میں صحیح نہیں ہو، کیا بٹن دبانے سے پنکھا چلے گا؟ نہیں چلے گا. اصل میں اس سرکٹ کا کمپلیٹ ہونا ہے، وہ اس پنکھے کو چلاتا، اور اس کے لیے جو ہے نا مطلب ذریعہ بٹن ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس بٹن کو درمیان سے نکالا جائے اور تاروں کو جوڑ دیا جائے تو پنکھا چلتا رہے گا، بٹن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہاں جی، اور اگر سرکٹ مکمل نہیں ہے، بے شک بٹن دباتے جاؤ، ہزار دفعہ دباؤ، اب یہ بٹن دبانا صرف اس سرکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا اشارہ ہے. تو انسان جس وقت کوئی عمل کرتا ہے، وہ گویا اس کا ارادہ کرتا ہے. اب اس نے ارادہ کیا اس کام کا، لیکن وہ کام وہ نہیں کر سکتا، وہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کام کو کرے گا، نسبت اس کی طرف کی جائے، کسب یہ اس کا ہے، کام اللہ کا ہے، کسب اس کا ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے، کیونکہ اس کے اشارے سے ہوا ہے اور اس کو اختیار دیا کہ کرے یا نہ کرے، کرنے پر بھی اختیار ہے، نہ کرنے پر بھی اختیار ہے، لیکن اس کا جو تکمیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کام تو اللہ ہی کرتے ہیں، ہم تو صرف ارادے کے مکلف ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر لوگ پتہ چلے کہ بھائی فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، اور ان مخلوقات کے مفعل کو ان مفعولات کے بنانے اور پیدا کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے، ان افعال کی چند حرکت ہے جن کے معمول و مصنوع کے بننے اور پیدا ہونے میں کچھ بھی تاثیر نہیں ہے، اور اس تقدیر پر افعال کو ثواب و عذاب کا مدار بنانا خلاف عقل ہے، جیسے کہ پتھر کو کسی امر کا مکلف بنائیں اور اس کے فعل پر اچھائی و برائی مرتب کے، تو ہم اس کے جواب میں کہیں کہ پتھر و مکلفین کے درمیان فرق ہے، اس لیے کہ تکلیفات شریعہ کا مدار قدرت و ارادہ پر ہے اور پتھر میں ارادہ نہیں ہے، لیکن جب اس کا ارادہ بھی سبحان تعالیٰ کا پیدا کیا ہوئے بغیر اس کے مراد کے حصول میں اس کی کوئی تاثیر ہو، وہ ارادہ مردہ کی طرح ہے، اس طریقے پر کہ ارادہ کے ثابت ہونے کے بعد جس طرح کے اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے، مراد جس چیز کے ارادہ کی پیدا کی جاتی ہے، اور بالفعل مخلوق کی قدرت کو کسی اور لحاظ سے مؤثر بھی کہا جائے، جیسے کہ علماء ماور نہر شکل اللہ تعالیٰ سیم علم کے قرض پر اجر کہا ہے، تو یہ تاثیر بھی ان کی میں حق تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائی، جیسے کہ قدرت کو بھی اسی نے پیدا فرمایا، بس کی تاثیر میں اس کا بالکل کوئی اختیار نہیں، لہٰذا اس کی تاثیر بھی جماعت کی مانند ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے ایک پتھر دیکھا جو کسی حرکت دینے والے کی حرکت سے اوپر نیچے گرا اور ایک جانور کو الگ کر دیا، وہ شخص جس طرح اس پتھر کو جماعت مانتا ہے، اس کے فعل کو بھی یعنی حرکت کو بھی جماعت مانتا ہے، اور اس فعل پر مرتب اثر کو جو بھی ہلاک کرنے جماعت جانتے، پس مخلوقات کی ذاتیں صفات اور افعال سب کے سب مہاد جمادات اور مردہ ہے، فہو الحی القیوم و السمیع البصیر و العلیم الخبیر و الفعال لما یرید، کل کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئ نبی مثلی مددا، آپ کہہ دیجیے اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سے آئی بن جائے تو سمندر ختم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ہرگز ختم نہیں ہوگی، اگرچہ متنے ہی سمندر مدد کے طور پر لے۔ اس خادم نے بہت گستاخی اور بے حد جرات واقع ہوئی، کیا کر سکتا تھا، بات کی عمدگی نے جو کہ جمیل مطلق کی طرف سے اس بات کو مجبور دی کہ جس قدر بات کو لمبا کیا جائے اچھا ہے، اور جو کچھ اس کی طرف سے بیان کیا عملہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اپنے اندر کوئی مناسب نہیں پاتا کہ اس کی بارگاہ کی نسبت کلام کرے یا اس کا پاک نام زبان پر لائے، ہزار بار بشستم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن مرا نمی شاید، گلاب مشک سے دولو دہن کو پھر بھی مگر ہے نام آپ کا لینا کمال بے ادبی، حضور کی توجہ عنایت کا امیدوار ہے، اپنے خرابی کے متعلق کیا عرض کرو، جو کر اپنے اندر پاتے آپ کے بلند توجہات ہیں منبع عنایت سے ہے، ورنہ من ہما احمد پارینہ کہ ہستم ہستم، میں وہی احمد ہوں خادم ہوں پرانا آپ کا۔ میاں شاہ حسین توحید وجودی کا طریقہ رکھتا ہے، اس میں محظوظ ہے، دل میں آتا ہے کہ اس مقام سے اس کو نکالا جائے تاکہ مقام حیرت میں پہنچ جائے جو کہ مقصود ہے۔ محمد صادق بچپنی سے اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکتی، سفر میں ساتھ ہو جاتا ہے تو بہت ترقی کرتا ہے، دامن کو کے سر میں ساتھ تھا بڑی ترقی، اور مقام حیرت میں مستغرق ہے، اور مقام حیرت میں اس فقیر کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے، اور شیخ نور بھی اس مقام میں ہے، اس نے بہت ترقی کی، اس فقیر کے عزیزوں میں سے ایک جوان ہے، اس کا حال بہت بلند ہے، جلدی برقیہ قریب پہنچ چکا ہے اور چست و محنتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مکتوب نمبر 18 تھا، تو مکتوب نمبر 19 یہ بات حاج مندو کی سفارش کے سلسلے میں پیر مرشد بزرگوار کی خدمت میں ارسال کیا، حقیر ترین خادم کی گزارش ہے کہ لشکر سے شخص نے آ کر بیان کی گزشتہ فصل حریف کے متعلق دہلی و سرند کے وظیفہ دار فقراء کا روپیہ حضور کے بلند برگاہ کے ملازموں کے حوالہ کیا گیا ہے تاکہ صحیح تحقیق کے بعد حقداروں کو پہنچا دے، اس بنا پر گستاخی کی گئی کہ ہزار کن کا فصلانہ شیخ ابوالحسن حافظ و عالم کے نام اور ہزار تن کا فصلانہ شیخ شاہ محمد حافظ کے نام ناب شیخ کی سرکار سے مقرر ہے، دونوں مذکورہ بالا شخص زندہ موجود ہیں، ان میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، ان دونوں نے اپنے کسی معتبر آدمی کو بھیجا ہے، اگر مذکورہ بالا خبر سچی ہے تو ان دونوں مذکورہ شخص کا روپیہ ہم لہٰذا کو عنایت فرما دے، یہ دونوں شخص سرہند میں موجود ہیں۔ یہ تو ایک معاملے کی بات ہے، سارے حضرت نے جیسے فرمایا۔ مکتوب نمبر 20، کم ترین خادم کی عرض ہے کہ حبیب اللہ سرہندی کے والدہ اور اس کی بیوی و دوسرے بزرگوں کے وظائف کے بارے میں جو مقرر عریضے زمن میں لکھے حضور کی بلند بارگاہ کے خادموں کو تکلیف دیتا ہے، اگر مذکور بال اشخاص کے وظائف کی رقم دہلی میں لے آئے ہوں تو حضور والا مولانا علی کو حکم فرما دے کہ ان مذکور اشخاص کی تسلی کر دیں۔ بعض اشخاص اپنے وکیل کے ذریعے سے اور بعض بذات خود حاضر ہوئے ہیں، اور اگر روپے رقم نہ لائے گئے ہوں تو مذکور بال اشخاص زندہ موجود ہیں، پروانوں کی صحیح کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں، مزید عرض کرنا گستاخی ہے۔ یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے مکتوبات ہیں جو سفارش سے متعلق ہیں، اللہ جل شانہ ہم سب کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مکتوب نمبر 180، مخدوم زادہ مکنگی یعنی خواجہ ابوالقاسم رحمۃ اللہ کی طرف صادر فرمایا، ان پیروں کے اسماء کے استفسار میں جن میں تردد پیدا ہو گیا تھا، میرے مخدوم مکرم، جو کچھ ہمارے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان پیروں کے اسماء گرامی کی تحقیق ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ حرار رحمۃ اللہ کے درمیان دو بزرگ گزرے ہیں، ایک حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگار حضرت مولانا درویش محمد رحمۃ اللہ، حضرت مولانا محمد زاہد رحمۃ اللہ جو حضرت مولانا درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا کہ مشیخت پناہ خواجہ خامن محمود رحمۃ اللہ علیہ صلاح کے متشریف لائے تھے، انہوں نے پہلی ملاقات میں حضرت مولانا مذکور درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شروع کر دیا اور فرمایا کہ وہ کسی سے مجاز نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ شروع میں مرید نہیں کرتے تھے، لیکن آخر عمر میں ان نے شیخی یعنی پیر مریدی شروع کر دی تھی۔ جواب میں کہا گیا کہ وہ بزرگ تھے اور ماوراء النہر کے تمام لوگ ان کی بزرگی کی قائل تھے، ورگ اس بات کو پسند نہ کر سکتے کہ ابتدائی آخر عمر میں بغیر جات کسی کو مرید کرے، اس قسم کا عمل خیانت میں داخل ہے، ایک کم درجے کے مسلمان پر بھی اس قسم کا گمان نہیں کیا جا سکتا، چاہے کیا قابل دین پر ایسا گمان کیا جائے۔ اس کے بعد خواجہ خان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز مولانا درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ خواجہ کلاں بیدی مضافات سمرقند کی خدمت میں تشریف لے گئے، اس وقت وہ خربوزہ کھا رہے تھے، مولانا نے بھی خربوزہ کی خواہش کی، انہوں نے فرمایا آپ کا خربوزہ تمام ہو گیا یعنی پختہ ہو گیا، مولانا نے فرمایا کہ آپ گواہی دیتے کہ ہمارا خربوزہ تمام ہو چکا یعنی درجہ کمال کو پہنچ چکا، انہوں نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خربوزہ تمام ہے۔ اس وقت سے مولانا نے مرید کرنا شروع کر دیا۔ یہ نقل بھی بعد از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ صرف اس بنیاد پر مولانا اپنے کو شیخ تصور کر لے مرید کرنے کے در پہ ہو جائیں۔ اس کے بعد خواجہ خان محمود نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دو بزرگوں کے نام جو حضرت مولانا درویش محمد اور حضرت خواجہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان نقل کیے جاتے ہیں، وہ دو نام بتایا جائے درست نہیں ہے، اور دوسرے نام بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ مولانا درویش محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ماموں سے کوئی نسبت حاصل نہیں بلکہ کسی دوسرے شخص سے ہے، ان کی ان باتوں سے بہت تعجب ہوا، اس لیے مجبوراً آپ کو تکلیف دی جاتی ہے کہ ان وہ دو بزرگوں کے ناموں کی تحقیق کر کے لکھیں کہ کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، اور ایجاد کے واقعہ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کی بزرگی خود ہی معتبر گواہ ہے، تاہم اگر ایجاد کے متعلق بھی لکھے تو بہتر ہے تاکہ تانہ دینے والوں کی زبان بند ہو جائے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ خواجہ خان محمود رحمۃ اللہ کی ان پریشان کن باتوں سے کیا مقصد تھا، لیکن مقصد ان بے سرمایہ فقراء کی زوردار طریقے پر نفی کرنا تھی، کیونکہ پیر کی نفی سے مرید کی نفی لازم آتی ہے، تو ہم بے سرما فقیروں کی نفی کے بہت سے طریقے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی کہ ان بزرگوں کی نفی کی جائے، اور گن کا مقصود کچھ اور تھا اور صرف انہی دو بزرگوں کی نفی مقصود ہی تو پھر بھی غیر مستحسن ہے، جیسے کہ بات ادنا تو سمجھنے رکھنے والی پر بھی پوشودہ نہیں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس میں حضرت نے معاملے کی ایک بات فرمائی ہے، نمبر ایک، ایک شخص صرف اشارے سے کہ اس کو اشارہ ہو جائے کہ میں کامل ہو گیا ہوں مرید نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو متفقہ بزرگ ہو یا جن کی بزرگی مسلم ہو تو ہم ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے، تو یہ باتیں دو تو حضرت کی باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی تیسری بات جو تحقیق کی ہے تو وہ تحقیق پر ہی چھوڑنی چاہیے، کیونکہ حضرت نے بھی تحقیق کے اوپر زور دیا ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ اجازت ہے کس طرح ملی تھی تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسی باتوں میں خیال رکھنا چاہیے۔ باقی یہ کہ یہ حضرات جتنے بھی جن کے نام آ چکے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ حضرت کے خواجہ ابوالقاسم کے پیر مرشد خواجہ کنگی قدس سرہ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ حضرت مولانا درویش محمد، اچھا جو دوسرے نمبر پر جن کا ذکر ہے خواجہ مکنگی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا درویش محمد صاحب رحمۃ کے صاحبزاد و جانشین ہیں اور خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ کے بالکل قدم بقدم تھے. اور تیسرے نمبر پر جن کا ذکر ہے خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ, ہاں جی, یہ حضرت خواہ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. آپ اس صدی کے مجدد تھے. اور چوتھے نمبر پر جو جن کا ذکر ہے مولانا درویش محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یہ کہ آپ حضرت مولانا زاہد صاحب کے ہمشیر زادے ان بانجے تھے اور اعظم خلفاء میں سے ہیں. اپنے زمانے کے اختیار روزگار تھے. اور جو ہے نا وہ پانچویں نمبر پر جن کا ہے مولانا زاہد صاحب رحمۃ اللہ, یا آپ خواجہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. آپ کا سلوک ایک مجلس میں ہی تکمیل پا گیا تھا. اور چھٹے نمبر پر جن کا ذکر ہے یہ خواجہ خان محمود رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ چھ واسطوں سے خواجہ عطار رحمۃ اللہ سے ان کا نسب مل جاتا ہے. اور آپ کا مزار ہمارے پاکستان میں لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی کے جانب شمال میں بیگم پورہ میں ہے. کچھ دو مکتوبات خصوصی وجوہات کی وجہ سے رہ گئے تھے, ان کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں. تین سو گیارہ اور تین سو بارہ. تو تین سو گیارہ, منظر فیض الہی و منظر اسرار نامتنعی مختوم زاد خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ کی طرف صادر فرمایا تھا رموز اشارے کے طور پر دقیق اسرار و نادر حقائق کے بیان میں. فرمایا یہ اسرار حروف مقطعات سے متعلق ہے. یہ قرآن پاک میں جو حروف مقطعات ہیں جیسے الف لام میم, الف لام را, جو قرآنی آیت متشابہات میں سے ہیں اور جن کی تعویل سے علماء راسخین کو اطلاع دی گئی, مثلا اللہم سے بیت, اچھا, ہائے دو چشمی است مربی ماں ہم چو الف رب حبیب خدا, لام مربی خلیل اللہ است, میم دی تدبیر کلیم آگاہ است, ہاؤ دو چشمی سے مربی میرا جیسے الف رب حبیب خدا, لام مربی ہے ابراہیم کا موسوی تدبیر سری میم کا. حضرت کلیم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کی ابتدا حقیقت الف ہے, اور سکیر کے معاملہ کا مبدا بھی طبعیت وراثت کو تو پر یہی حقیقت الف ہے. لیکن حضرت کلیم نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازگشت حقیقت میم کی طرف ہے, وہ سکیر کی بازگشت حقیقت ہے دو چشمی کی طرف ہے. ابھی تک میرا مرجع و ماوا جائے پناہ یہی ہا کی حقیقت ہے, اور یہ حقیقت وہی ہے جس کو غیبی ہوئیت سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ حقیقت گنجین رحمت ہے. ایک رحمت تو اس دنیا میں پھیلا دی گئی, انہیں میں رحمت ہے جو آخرت کے لیے بطور ذخیرہ ہیں. ان سب کی مستقر مستودع جائے قرار امانت گاہ یہی حقیقت ہے. گویا کہ اس کا ایک چشمہ دنیا کی رحمت کا مخزن ہے اور دوسرا آخرت کا گنجین رحمت ہے. ارحم الراحمین کی صفت اس حقیقت سے حضور پذور ہوتی ہے. اس مقام آخرت میں جمال صرف کا ظہور ہے کہ اس میں جلال کی ذرہ بر بھی آمیزش نہیں. دوستوں کو جو کچھ دنیا میں محنت مشقت دی جاتی ہے وہ تربیت جمال ہے جو جلال کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے, اور دشمنوں کو دنیا میں جو نعمت و خوشی دی جاتی ہے وہ جلال کا ظہور ہے جو جمال کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. یہ اللہ جل شانہ کی خفیہ تدبیر ہے. یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا. اور حضرت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کی ابتدا اس حقیقت سے ہے جو حقیقت الف سے فوق ہے. اور اسی طرح حضرت خلیل علیہ السلام کا مبدا وہی حقیقت فوقانی ہے. خلاصہ کلامی کا حضرت خاتم الرسول کی مبدا کی حقیقت اس حقیقت کا اجمال ہے, اور حضرت خلیل احمد کی مبدا کی حقیقت اس حقیقت کی تفصیل ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور حضرت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بازگشت حقیقت الف ہے. اور حضرت خلیل کے بازگشت حقیقت لام ہے. ہاں, اجمال کو وحدت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے. اس وجہ سے الف کی طرف مراجعت میسر جو وحدت کی قریب ہے, اور تفسیر کو چونکہ کثرت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے اس لیے اس کو لام کی طرف بازگشت حاصل ہوئی جو کثرت کے نزدیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کثیر البرکت ہے اور معاد و مرجع بھی ہیں. یہی وجہ ہے حضرت سید بشر رحمۃ الصلات برکت حضرت خلیل اللہ وسلم کی صلاۃ و برکت کی ممانند و مواصل ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اس کا مرتبہ صفات کے مرتبہ سے بلند و بالا ہے. خاتم الرسول اسلم کے رب کا اسم مبارک اللہ ہے, اور سکیر کے رب کا اسم مبارک الرحمن ہے. اور چونکہ اس حقیر کے مبدا لحاظ سے حضرت کلیم اللہ اسلم کے ساتھ زیادہ نسبت, لحاظ لازمی طور پر ان کلیم سے بہت زیادہ برکات اس حقیر کو پہنچی. اگرچہ سکیر کی ولایت ولایت موسوی نہیں بلکہ اس کی ولایت کی برکت سے اور بہت زیادہ ترقی اور اس راستے سے حاصل کی ہیں. اس حقیر نے اس ولایت سے جو استفادہ کیا ہے وہ اس ولایت کے اجمال کی راہ سے کیا ہے, اور میرے فرض اعظم خواجہ محمد صادق نے اس ولایت سے تفصیل استفادہ کیا. اس فقیر کی ولایت جو ولایت موسوی سے مستفاد ہے, اس مومن آدمی کی ولایت کا مانند جو علی فرعون سے تھا,
اور میرے فرزند رحمت اللہ کی ولایت فرعون کی جادوگر کی ولایت کے مشابہ جو ایمان لائے تھے.
یہ حضرت نے رموز میں باتیں کی ہیں اور حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے جن کا مفہوم یقینی طور پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا ہے, باقی اس کے بعد جن پر اللہ پاک جتنا کھولے. تو حقیقت کی بات تو ہم پہلے اسے ماشاء اللہ مکتوبات شریف میں آ رہا ہے کہ حقیقت مبدا کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کہاں سے وہ چیز آئی ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی گزرا ہے مکتوبات شریف میں کہ یہ فرمایا تھا کہ حقیقت عدمیت, یعنی عدم سے چونکہ انسان وجود میں آتا ہے تجلی کے ذریعے سے, تو جس اسم اور صفت کی تجلی اس پر ہوتی ہے اس کو عدم سے وجود میں لاتی ہے وہی اس کا مربی بھی ہوتی ہے, وہی بھی اس کا مربی بھی ہوتی ہے, اس میں مربی. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. تو حضرت نے ان اسماء مبارکہ کا ذکر کیا کہ میرا رحمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے, اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض رات موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے, بعض کسی اور نبی کے قدم پر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ مجھے موسوی ولایت سے بھی حصہ ملا ہے, اور بعد میں ظاہر وہ اپنا مطلب جنم کا ہے حضرت کا, تو جو محمدی مشرف کا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کی جو تربیت ہوتی ہے اس کی طرف اشارے ہیں. تو تفصیلات میں جائے بغیر ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اگر کسی کو تربیت کے دوران پتہ چل جائے اپنے اس میں مربی کا تو اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اس کا کام بہت جلدی ہو جاتا ہے. ہاں جی, جیسے ابھی ابھی ذکر آیا کہ ایک صاحب کا ایک جلسہ میں کام ہو گیا, تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو اللہ جل شانہ جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے اس طریقے سے ہو گیا. باقی اس کی تفصیلات ہیں, تو تفصیلات چونکہ رموز میں بتائی گئی ہیں تو لہٰذا اتنا ہی اس کے اوپر بات ہم کر سکیں گے, اس سے زیادہ بات کرنے میں کوئی زیادہ ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے. مکتوب نمبر 312, یہ اصل میں میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا تھا ان سوالات کے جواب میں جو اشارہ سبابہ کے تحقیق میں دریافت کیے گئے تھے. اس بارے میں علماء حنفیہ کا مختار مذہب کیا ہے, اس کے بارے میں صرف بنیادی بات کروں گا کیونکہ یہ مکتوب شریف جو ہے فقہ سے متعلق ہے اور فقہی بات ہمارے موضوع نہیں ہے. یہ چونکہ محققین, محدثین, فقہا, مفتیان کرام ان کا میدان ہے, وہ اس میں بات کر سکتے ہیں. حضرت نے جو تحقیق کی ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ علمی ہے اور علمی باتوں کا جواب علمی ہوتا ہے یا علمی باتوں کی تفصیل علمی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں علماء فن جو اس فن رکھتے ہیں وہ ہی بات کر سکتے ہیں. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسلک ہے حنفی جو ہم تک پہنچا ہے دیوبند کے ذریعے سے, اس میں رفع سبابہ ہے. رفع سبابہ اس کو کہتے ہیں تشہد کے وقت جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اور ہلکا بنایا جاتا ہے. تو ہمارے علماء دیوبند کی تحقیق یہ ہے, ظاہر ہے جس طریقے سے انہوں نے تحقیق کی ہے لیکن ان کی تحقیق یہ ہے. تو حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق وہ نہیں ہے. اب اس پہ بڑی تفصیلی باتیں ہوئی ہیں دونوں طرف سے, لہٰذا ہم ان تفصیلات میں پڑے بغیر جس مسلک پہ چل رہے ہیں اسی مسلک پہ چلتے رہیں گے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے, اگر کوئی شخص ہمبلی ہے اور وہ کسی حنفی شیخ سے بیعت ہو جائے تو اس کے لیے اس کو ہمبلی مسلک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا میدان ہی الگ ہے. وہ ہمبلی رہ کر اس حنفی شیخ سے استفادہ کر سکتا ہے کیونکہ ان سے استفادہ روحانیت میں ہے, فقہ میں نہیں ہے. فقہ میں اپنے فقہ پہ قائم رہ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی فقہی اختلاف ہو تو اگر شیخ ایک فقہی نقطہ نظر پہ ہو اس کا مرید دوسرے حق سے مراد یہ ہے کہ علماء حق اس کی طرف ہوں, دوسرے حق فقہی ترتیب پر ہو تو اس سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا, اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک میدان الگ ہے, اس تحقیق الگ ہے. اس وجہ سے اس مسئلے میں بہت وسعت ہے, لوگ اس میں وسعت نہیں مانتے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اس کی بڑی وسعت تھی, خود ہمارے ایک مسلک میں اپنا رائے تھی اور حضرت کی اپنی رائے تھی, اور میں نے بہت چاہا کہ حضرت مجھے روک دے اس سے, تو میں رک جاؤں گا، لیکن حضرت نے مجھے روکا نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا آپ تحقیق کر رہے ہیں نا، بس کرتے رہیں. ہاں جی، مجھے اسے روکا بھی نہیں، حالانکہ حضرت کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، وہ طریقہ کار تھا، اس کے متعلق فقہی بات تھی. تو فقہی بات میں حضرت نے مجھے بالکل نہیں روکا. اور تو فقہی مسلکوں میں فقہی باتیں ہوں گی اور فقہی طرز پر فیصلے ہوں گے. البتہ جو مطلب شیخ ہوتا ہے اس سے تربیت کے معاملے میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر سے علاج کروائے تو ڈاکٹری میں اس کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی اگر ڈاکٹر نہیں ہے. یا تو اس کو چھوڑو یا اس کی مانو. تو اگر آپ چھوڑ نہیں رہے تو پھر اس کی ماننی پڑے گی. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے نہیں یہ فلاں کی فلاں بات مانتا ہوں فلاں بات نہیں مانتا ہوں، یہ والی بات نہیں ہو سکتی. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ تربیت کے معاملے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. فقہی مسئلوں کے اندر اختلاف ممکن ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی حنبلی مطلب جناب صاحب اگر کسی حنفی شیخ سے بیعت ہو جائے تو اس کے لیے اس کو اپنا مسلک چھوڑنا ضروری نہیں ہے. ہمارے خود بعض حضرات مختلف مسلکوں کے ہیں، تو وہ ابھی تک ہے جو ہمارے فرانس کے نور الدین صاحب حنبلی مسلک کے، وہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ اختلاف مسلک ہو سکتا ہے فقہی لحاظ سے. تو اس مسئلے میں ہم زیادہ بات نہیں کریں. جہاں تک اس میں بات ہے تو اس میں اگر کہہ دے بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ خود نقشبندی حضرات جو بڑے بزرگ تھے جیسے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو بھی اس مسئلے میں حضرت مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار پہ وہ نہیں تھا. تو لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ مجید صاحب کے طریقہ کار کو کیوں نہیں لیتے. انہوں نے کہا کہ یہ فقہ کی بات ہے، اور اگر وہ جو حدیث ہم تک پہنچی اگر حضرت تک پہنچی ہوتی تو حضرت اس طرح نہ فرماتے. تو لہٰذا چونکہ بعد میں تحقیق ہو گئی ہے لہٰذا ہم اپنے مسلک پر ہیں. حالانکہ حضرت مرزا مدر جانان اور جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں نقشبندی سلسلے کے. ہاں جی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، دوسرے حضرات، یہ سب حضرات جتنے بدلے میں ہمارے اپنے اپنے دور کے امام تھے. تو فقہی طور پر مسائل مختلف ہو سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا بس ہم سے میں صرف عرض کروں گا کہ جو مجید صاحب کی تحقیق ہے وہ اپنے طور پر مسلم ہے، اور اس کو فقہی انداز میں لینا چاہیے، اس کو روحانیت کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے. کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو صرف سباب کرنے والے ہیں ان میں بھی بڑے اولیاء موجود ہیں، جو نہیں کرنے والے ان میں بھی بڑے اولیاء موجود ہیں، اور باقی تحقیق کی بات ہے. یہ مکتوب نمبر 20 تک ہو چکے ہیں، تو مکتوب نمبر 21، درجات ولایت خصوصاً ولایت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام تحیت کے درجات کا بیان اور طریقہ علیہ نقشبندیہ، ان حضرات کے اسرار کو پاکیزہ زمانے کی تاریخ میں ان بزرگوں کی نسبت کی بلندی، اس طریقے کے تمام طریقوں پر فضیل، ان کا حضور دائمی کے بیان میں شیخ محمد مکی ولد حاجی مقاری موسیٰ لاہوری کی طرف ارسال کیا گیا. آپ کا پاکیزہ مکتوب شریف جو اس بندہ ضعیف و نحیف کی طرف لکھا تھا موصول ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کا کام آسان کر دے، اور آپ کے سینے کو کھول دے، اور آپ کے حضور کو قبول فرمائے بتوفیل سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم، جو زیغ بصر یعنی آنکھ کی کجی سے پاک ہے. میرے بھائی کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موت جو معروف موت سے پہلے ہے، موت و قبل ان تموت، اور جس کو اولیاء کرام فنا سے تعبیر کرتے ہیں، ثابت نہیں ہوگی، اس وقت اب بارگاہ حق تعالیٰ تک پہنچنا میسر نہیں ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیے جب تک نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ فنا اس کے بعد ہے، فنا اس پر ہی ہے. یعنی جب نفس کے تمام کشاکش ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی نظر اپنے سے اٹھ جاتی ہے، باقی تمام چیزوں سے، آفاقی انفسی سے اٹھ جاتی ہے، اور صرف اللہ پہ آ جاتی ہے، اور باقی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے. اسی کو فنا کہتے ہیں. تو یہ جو فنا ہے جب تک کسی کو حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک نفس کی سرکشیاں موجود ہوتی ہیں، ان سے انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا. ہاں جی، وہ نئی کمال ایمان میسر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جماعت میں داخل ہونا اور اوتاد کے درجے تک پہنچنا کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ ان حضرات کا وجود بھی اس کے بعد کا ہے، نفس مطمئنہ کے بعد کا ہے. نفس مطمئنہ جب تک جب کوئی نہیں پہنچے تو اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ فنا پہلا قدم ہے جو ولایت کے درجات میں رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے جو ابتدائی سے حاصل ہو جاتا ہے. لہذا ولایت کے شروع حالت سے اس کی آخری حالت کا اور اس کی ابتدا سے اس کی نہایت کا درجہ کا اندازہ کر لینا چاہیے. کسی نے فارسی میں کیا اچھا کہا ہے, قیاس کن ز گلستان من بہار میرا, قیاس کیجئے میرے باغ سے بہار میری. اس مضمون سے کسی اور نے اس طرح کہا ہے, سال نکوست بہارش پیداست, یعنی سال اچھا ہے وہی جس کی بہار اچھی ہے. اور ولایت کے بہت سارے درجات ہیں جو کہ ایک دوسرے سے اوپر ہے, کیونکہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ولایت پر ہے. ہاں جی, جو اس کے ساتھ مخصوص ہے, وہ درجات ولایت میں سب سے بلند و اعلیٰ درجہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء کرام پر کامل ترین صلوات و مبارک تحیات ہوں, کیونکہ تجلی ذاتی جس میں اسماء و صفات و شیون و اعتبارات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, نہ ایجاب و اثبات کے طور پر کوئی اعتبار ہے, نہ سلب و نفی کے طور پر, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہے. اور تمام وجودی و اعتباری حجابات کا دور ہو جانا علمن یعنی ذہنی طور پر, اور عینن یعنی خارجی علم الیقین و عین الیقین کے طور پر اسی مقام میں ثابت ہوتا ہے. بس اس وقت وصول عریانی مثل عریانی حاصل ہو جاتا ہے, یعنی ذات مجردہ محضہ پر اعتبار زائد کے بغیر. یہ اور وجد یعنی پا لینا حقیقی طور پر ثابت ہو جاتا ہے, نہ کہ ظنی و تخمینی طور پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابعداروں کو اس مقام سے جس کا وجود بہت عزیز ہے, پورا پورا نصیب اور بہت بڑا حصہ ہے. پس اگر تم اس بہت بڑی دولت کا حاصل کرنے اور اس بلند مقام کی تقبل کی طرف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا لازم ہے. دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہوئی ہیں. سب سے پہلے یہ والی بات ہوئی ہے, فنا کے بغیر کام نہیں بنے گا, اس کا نفس کی سرکشی کو دور کرنا پڑے گا. یہ ہے منفی کو ختم کرنا, اچھی طرح سمجھ لو, منفی کو ختم کرنا پہلا کام ہے. کیونکہ جب تک منفی ختم نہیں, مثبت کی طرف آپ آ ہی نہیں سکتے. اب جب منفی ختم ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ مثبت کیا ہے؟ وہ آپ سے سمجھ کر کے. یعنی منفی کو ختم کرنا ہے, جس کو کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں مقام توبہ. اور فنائیت جب اس کی ابتدا ہے مقام توبہ, اس کے بعد پھر تمام مقامات سے گزر کر آپ جب مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ فنائیت حاصل ہو جاتی ہے. ہاں جی, دوسری طرف یہ بات ہے کہ جو مثبت ہے, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, جو جتنا اس پر چل رہا ہے وہ اتنا زیادہ باکمال ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی اولیاء کرام کی قسمیں ہیں, وہ سب کے سب فنائیت کے بعد کی باتیں ہیں, اس سے پہلے کی بات نہیں ہے. چوتھی بات جو یہاں پر آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر جو ہے وہ محمد المشرب ہیں, اور جو باقی انبیاء کرام کے قدموں پر ہیں وہ ان کا اپنا اپنا ہے. یہ تفصیل ہمارے مکتوب نمبر 287 کی تشریح میں گزری ہے, لہٰذا وہیں سے اس کو رجوع کیا جائے, وہ بڑی تفصیل ہے. اور یہ تجلی ذاتی اکثر مشائخ رحم اللہ کے نزدیک برقی ہے, یعنی حضرت ذات جل شانہ کے بارگاہ سے تمام اجابات کا دور ہو جانا برقی معنی تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے, اور پھر اسماء و صفات کے پردے ڈال جاتے ہیں, اور ذات تعالی و تقدس کی انوار کی شعائیں دب دبے ان پردوں میں چھپا دیے جاتے ہیں. پس حضور ذات ذاتی برق کی مانند ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے, رغبت ذاتی بہت دیر تک رہتی ہے, اور اکابر نقشبند قدسرو کے نزدیک حضور ذاتی دائمی ہے. ان بزرگوں کے نزدیک زائل ہو جانے, رغبت سے بدل جانے والے حضور کا کچھ اعتبار نہیں, لہٰذا انہیں قبر کا کمال تمام کمالات سے بالاتر ہے, ان کی نسبت تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے. جیسے کہ ان بزرگوں کی عمارتوں میں جملہ آتا ہے, ان نہ نسبت نہ فوق جمیع نصب, یعنی ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالاتر ہے, اور نسبت سے اس کا ان کی مراد حضور دائمی ہے. ان سے سب سے زیادہ عجیب بات یہ کہ ان کاملین کے طریقے میں انتہا ابتدا میں مندرج ہے. اس عمل میں وہ بزرگان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں وہ چیز حاصل کر لی جو صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے عملے کرام کو انتہائی طریقت میں مؤثر ہوتی ہے, اور یہ بات ابتدا میں انتہا درج ہونے کے سبب سے ہے. یہاں ذرا تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. جہاں تک یہ دوسری بات ہے, انتہا کا ابتدا میں مندرج ہونا, اس کے بارے میں حضرت نے مکتوب نمبر 287 میں بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ یہ اصل میں ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار کس طرح ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو جذب منتہی ہے, یعنی جو حاصل ہوتا ہے سلوک طے کرنے کے بعد, اور باقی سلسلوں میں اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ سلوک طے کر لیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جذب منتہی حاصل ہو جاتا ہے. وہ تو اصل میں تو یہ ہے, لیکن ہمارے نقشبند حضرات نے باقاعدہ حضرت خواجہ باب الدین نقشبندی رحمۃ اللہ نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسا طریقہ عطا فرمائے جس سے آج کل یعنی لوگ جو ہے نا وہ آپ کے تیرے راستے پہ آ سکے, یعنی سلوک طے کر سکے. تو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے یہ طریقہ ودیعت نصیب فرما دیا, جس میں کچھ خاص طریقے سے اذکار و اشغال کے ذریعے سے, مراقبات کے ذریعے سے جذب پہلے سے طاری کروا دیا جاتا ہے, طاری کروا دیا جاتا ہے. تو یہ جذب جو مبتدا میں طاری کروا دیا جاتا ہے کسبی طور پر، یہ اصل میں یہ طریقہ کار ہے نقشبندی سلسلے کا. حضرت نے فرمایا کہ اس میں بھی جذب حاصل ہوتا ہے اور یہ جذب منتہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن جذب منتہی کے برابر نہیں ہوتا. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ ہے کہ پہلے میں ابھی جذب منتہی جو ہے اس میں سلوک طے کر چکا ہوتا ہے آدمی، اور نفس فنا حاصل کیا جا چکا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے مطلب انسان منفی کو ختم کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مثبت ہی مثبت ہوتا ہے. لہذا وہ جذب منتہی اس کو کسی بھی مقام پر لے، جس کو ہم صرف اللہ کہتے ہیں، کسی بھی مقام پہ لے جا سکتا ہے، اونچے سے اونچے مقام پہ لے جا سکتا ہے. جبکہ جو جذبی مبتدی ہے اس میں تو ابھی اس نے شروع کرنا ہے، اس نے ابھی سلوک طے نہیں کیا، لہذا وہ نفس اس کا فعال ہے. لہذا وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی اسی طرح کامل ہوں. یہ صرف اور صرف کامل بننے کے لیے ایک راہ ہموار کیا گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ اگرچہ دونوں ایک طرح ہیں، کیونکہ جذب دونوں ہیں نا، تو ایک طرح تو ہیں، لیکن دونوں کا جذب ایک جتنا نہیں ہے، اور نہ مطلب جو ہے نا وہ ایک جیسے اثر والا ہے، کیونکہ جذب منتہی ہے وہ تو طریقے صبا پہ چل پڑا ہے، وہ تو ماشاء اللہ صرف اللہ پہ چل پڑا ہے، وہ تو ماشاء اللہ اب ترقی پہ ترقی کر رہا ہے. لیکن جو جذب مبتدی ہے ابھی اس نے سلوک بھی طے کرنا ہے. حضرت نے فرمایا 10 مقامات سلوک اس کے لیے طے کرنا لازم. تو یہ تو اس دوسری بات کی، جو پہلے والی بات ہے اس کے بارے میں عرض کروں کہ اصل میں یہ جیسے ابھی ابھی گزر گیا، فقہی اختلاف جیسے ہوتا ہے، فقہی اختلاف اس طرح اجتہادی اختلاف طریقوں میں بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ اختلاف ابھی ذکر آیا کہ جذب کے بغیر، جذب مبتدی کے بغیر سلوک طے کرانا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور جذب مبتدی تاری کر کے سلوک طے کرانا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ایک اجتہادی بات ہے. تو نقشبندی سلسلے میں اجتہادی طریقہ یہی ہے، اور باقی سلسلوں میں اجتہادی طریقہ دوسرا ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ حضرات جو حضوری ہے، یا یوں سمجھ لیے کہ جس کو تجلی ذاتی کہتے ہیں، وہ تجلی ذاتی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر وقت حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ کبھی کبھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت کی تجلی کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ کام ہی نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ان کو کبھی تجلی دے دی جاتی ہے، کبھی تجلی روک دی جاتی ہے. ہاں جی، مطلب غیوبت طاری کر دی جائے. حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استطار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور تجلی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، کیونکہ اس استطار میں انسان نارمل رہتا ہے کام کرنے کے لیے، یعنی وہ جو ہے نا حکم پر عمل کرتے. ہاں جی، وہ تجلی ذاتی جو ہوتی ہے اس میں انسان کو یعنی کشش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کام پر آمادہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب دونوں یہ اجتہادی اختلاف ہے، لہٰذا اس اجتہادی اختلاف کو ہم لوگ یہ اختلاف نہ بنائیں نا کہ ہم کہیں نہیں نقشبندی میں حاصل ہوتا ہے، فلان میں حاصل نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دونوں طرف بڑے بڑے حضرات موجود ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے حضرت آدم بن نور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے، حضرت تانوی، حضرت مجدد صاحب کے براہ راست خلیفہ ہیں. وہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تھے، تو کاکا صاحب رحمۃ اللہ ان سے نماز پڑھانے کو کہا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اسی لیے تو میں آیا ہوں. تو حضرت نے پھر نمازیں پڑھائی، 3 دن وہ حضرت کے ساتھ رہے تھے، 15 نمازیں پڑھی تھی. تو راستے میں اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ میں نے مجدد صاحب کے پیچھے جو چند نمازیں پڑھی ہیں، اور حضرت کاکا صاحب کے پیچھے جو 15 نمازیں پڑھی ہیں، ان طرح کی نمازیں نہ میں خود پڑھ سکتا ہوں، کبھی پڑھ سکی ہیں، اور نہ کبھی میں کسی اور کے پیچھے اس طرح پڑھ سکا ہوں، یہ نمازیں مختلف ہیں. اب حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سروردی تھے، چشتی تھے، تو ان میں بھی ایک کمال مطلب اتنا پایا جاتا، وہ تو اپنے طریقے پہ گئے تھے. اس طرح ہمارے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے سلسلے کے پلرز ہیں، اور ان کے بڑے بڑے اونچے اونچے مقامات ہیں، اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آخر تھوڑا سا غور کر لے کہ حضرت جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے نا حضرت مولانا نصیر الدین ولایتی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کا ہاتھ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ صاحب کون ہیں، خواب میں ان کو پتہ چلتا ہے، اور بعد میں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. جب ان کو پا لیتے ہیں تو فوراً ان کے قدموں پہ گر جاتے ہیں کہ مجھے اپنے فرزندی میں قبول فرما. حضرت نے ان کو مونڈوں سے اٹھایا، فرمایا تو میں اپنے خواب پر بڑا وسوخ ہے. کیا بات تھی، ان چیزوں کو ملانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ملانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملا دیا. اب ملانے میں ظاہر مطلب ہے کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نقشبندی سلسلے میں کچھ کمی تھی یا چشتی سلسلے میں کچھ زیادتی ہے، نہیں، ان کے بعض چیزوں کو آپس میں ملانا تھا، الحمدللہ ملا دیا، اس سے ایک سلسلہ امدادیہ بن گیا. تو یہ مطلب ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم لوگ ان کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے. ہاں اجتہادی اختلاف ضرور ہوتے ہیں, ان اجتہادی اختلافوں میں ہم یعنی یہ کہیں گے کہ ہاں ان کے جیسے مثال کے طور پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا حرام ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے پیچھے فرض ہے, جبکہ دونوں ولی اللہ ہیں, دونوں ولی اللہ ہیں. تو کم از کم سمجھنا چاہیے نا. اسی طریقے سے مطلب ہے کہ یہاں پر بھی اختلاف ہوگا, تو اختلافات ہوتے ہیں, اس میں کوئی ہم لوگ کوئی بات نہیں کرتے ہیں. باقی یہ کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے سلسلے کو فروغ دینے کے لیے اچھا کہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے, وہ ایلوپیتھی کے بارے میں کہہ دے کہ ایلوپیتھی اچھا ہے, ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہومیوپیتھ, لیکن یہ نہیں کہ ان کے دوسروں سلسلوں کی مخالفت کرے. بھائی تبھی اچھا سمجھتے تبھی تو اس میں ہے. اگر وہ ایلوپیتھی ڈاکٹر جو ہے نا ایلوپیتھی کو اچھا نہ سمجھے تو ایلوپیتھی میں رہ سکتا ہے, وہ تو چھوڑ کے ہومیوپیتھی میں چلا جائے گا. تو اچھا سمجھتے تبھی تو اس میں ہے نا. تو اچھا سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے مقصد ہے کیا دکشی میں چشتی حضرات کے آپ کے ایسا اقوال دکھا سکتا ہوں. تو کیا خیال ہے میں چشتیوں کے لیے نقشبندیوں کو چھوڑ دوں؟ نہیں, میں چشتیوں کے لیے نقشبندی نہیں چھوڑ سکتا, نقشبندیوں کے لیے چشتیوں کو نہیں چھوڑ سکتا, ان کے لیے ان دونوں کے لیے سروردیوں کو نہیں چھوڑ سکتا. ہر ایک کے اپنے اپنے برکات ہیں. اس وجہ سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں, نہیں, اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھے ہیں وہ اچھے ہیں, اور ہر سلسلے کے اندر ہیں. ہر سلسلے کے اندر بہت اونچے لوگ بھی ہیں, کم درجے کے اونچے لوگ بھی ہیں, اس کے بعد کے بھی ہیں, اس کے بعد کے بھی ہیں, بہت کمزور لوگ بھی ہیں. پر جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام نبی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ولایت, اس افضل علیہ السلام بزرگوار کی ولایت بھی دوسرے تمام اولیاء کچھ. اچھا یہ جو فرمایا کہ یعنی جو صحابہ کرام کو یعنی یہ دولت ماشاء اللہ حاصل ہوئی ہے یعنی صحبت سے, تو صحبت دوسرے سلسلوں میں بھی ہے. دوسرے سلسلوں میں بھی صحبت ہے, مطلب اس میں تو یہ نہیں کہ مطلب دوسرے سلسلوں میں صحبت ہے نہیں. ہاں جی, دوسرے سلسلوں میں بھی ہے, اور جلدی مطلب جس کو کہتے ہیں ابتدا میں, تو ابتدا میں ظاہر مطلب دیکھیں یہ محبین اور محبوبین, یہ معاملہ جو پہلے ڈسکس کیا گیا ہے, محبوبین ہر سلسلے میں ہوتے ہیں, ان کا طریقہ الگ ہے, اور محبین کی تربیت ہر ایک سلسلہ اپنے اپنے طریقے پہ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا, آدمی ان کے ساتھ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. لہٰذا یہ محبین کے لیے بھی ہے, محبوبین کے لیے بھی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ یعنی سارے سلسلوں کو صحیح سمجھتے ہیں. پر جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام نبیوں اور رسولوں سے کی ولایت سے افضل اس طرح ان بزرگوں کی ولایت بھی دوسرے تمام اولیاء کرام کی ولایت سے بالا تر کیوں نہ ہو, جبکہ ان کی ولایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ میں بتاؤں منسوب سے مراد کیا ہے وہ بتاتا ہوں. ایک بہت اہم بات عرض کرنے والا ہوں, بیعت کا سلسلہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھا, بیعت کا سلسلہ وہی علی رضی اللہ عنہ والا ہے سب سلسلوں کا. اب یہ کہ ان کی ایک شاخ ملتی ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے, ان کے ساتھ ایک شاخ کہ ادھر سے بھی ایجاد ہے. تو ظاہر مطلب اب اگر صرف اجازت سے یہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں, اگر صرف اجازت سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے, تو مجھے بتاؤ حاجی احمد عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں نقشبندی سلسلے کی ایجاد نہیں ہے؟ تو وہ چیز ادھر سے آ گئی نا, وہ چیز ادھر سے آ گئی, جس طرح وہاں سے وہاں سے آئی تھی اس طرح یہ چیز ادھر آ گئی. اب تو سارے سلسلے آپس میں مل گئے, کوئی سلسلہ آپس میں جدا بالکل مختلف ملتا ہی نہیں. ہاں ترتیب ترتیب تربیت کی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن نسبتیں سب مکس ہو گئی ہیں, ساری نسبتیں آپس میں مکس ہو گئی ہیں. اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے ذریعے سے یہ شاخ کی وجہ سے مل سکتا ہے, تو یہ شاخ کی نسبت پر یہاں بھی مل سکتی ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ سب کے اندر آ گیا. لہٰذا اب اس کے بارے میں بات کرنا کہ فلاں کو نہیں اور مجھے ہے, یہ والی بات مطلب ظاہر نہیں ہو سکتی. ہاں دوسرے سلسلوں کے کامل مشائخ میں سے بعض رات کو یہ نسبت حاصل ہوئی ہے, لیکن یہ اصول بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہی سے مقتبس ہے, جیسے کہ شیخ ابو سعید خراز کو شروع اس حدیث یعنی تجلی ذات دامی کے دوام کی خبر دیے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جبہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ مذکور تک پہنچائے, جیسے کہ صاحب نفات سے نکل گیا. اس طریقہ نقشبندیہ عالیہ کے بعض کمالات کے ظاہر کرنے کا مقصد اس طریقے کے طالبوں کو طریقہ عالیہ کی طرف رغبت دلانا ہے. دیکھیں نا یہاں پر حضرت نے بات فرمائی کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی طرف رغبت ہے, ورنہ مجھ کو اس طریقہ عالی کمالات کی شرح بیان کرنے سے کیا نسبت. تو بالکل حضرت نے فرمایا یہ تو رغبت دلانے کا ہے, تو سب کو اپنے سلسلے کی طرف رغبت دلانے کا حق ہے اور دلانا چاہیے, اپنے اپنے تربیت کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. البتہ ان کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر رغبت دلانے کے لیے اندراج نہایت فی البدایت اس کی بات کی گئی ہے رغبت دلانے کے لیے, تو اس کو ہم واقعی برابر ہی سمجھے. تو حضرت نے اس کا انکار کیا کہ برابر تو نہیں ہے. اس طریقے سے یہاں سے یہاں حضرت نے بھی بات میں فرمائی کہ میں صرف رغبت دلانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں, ورنہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک.